کربلا زندہ شہید و زندہ باد،
شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ یوم شہداء کی یہ مجلس ہے اور شہیدوں کی شہادت کے مناسب سے میں نے مولا امیر المؤمنین کا یہ کلام نہج البلاغہ سے انتخاب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ازمع الترحال عباد اللہ عباد اللہ الاخیار، خدا کے نیک بندوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، سفر بسوئے خدا کا آغاز کیا ہے۔ وباعوا قلیلا من الدنیا لا یبقى، دنیا کی چند دن کے زندگی کو فروخت کیا ہے، ایسی زندگی جو باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا کی فانی زندگی کو انہوں نے فروخت کیا ہے۔ بکثیر من الآخرت لا یفنا، آخرت کے اس ابدی زندگی کے مقابل میں جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بڑے عاقل تجارت کرنے والے ہیں جو خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور قلیل اور فانی کے مقابل میں ابدی سعادت کو خریدتے ہیں۔ ما ضر اخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين، آپ فرماتے ہمارے وہ برادران جن کے خون بہائے گئے صفین کی جنگ میں، مولا صفین کے بعد یہ خطبہ دے رہے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ صفین کے میدان میں شہید ہونے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ یکون الیوم احیا، اگر آج وہ زندہ نہیں ہیں، ہمارے درمیان گھومتے پھرتے نہیں ہے، کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، پھر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اين اخوان الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، پھر علی ان کی یاد کرنے کے بعد، یہ فرمانے کے بعد کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، چند دن روٹی کھانا نہ کھانا انسان کی سعادت میں شامل نہیں ہے، چند قبرے پرانے کرنا انسان کی سعادت میں شامل نہیں ہے، فرمایا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی آپ شہید کرمانی اور ان کے ساتھی برادر جو شہید ہوئے ہیں، اور پھر سارے شہداء کے یاد میں جمع ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ کس کے پاس ہے، کن کے پاس ہے، کن کے محضر میں ہے، کن کی زیارت۔ ابھی ہمارے زوار راستے کے تمام تر خطرات کے باوجود جان ہتیلی پر رکھ کر اہل بیت کی زیارت کرے جاتے ہیں, اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جہاں ان کے جسم مبارک مدفون ہے, لیکن شہداء خود ائمہ کی زیارت کر رہے ہیں. 13 معصومین کی زیارت کی توفیق انہیں حاصل ہے. اس کے بعد مولا فرماتے اين اخوان الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق, میرے وہ برادران جو صراط مستقیم پر چل پڑے اور رائے حق کی طرف آگے بڑھے, وہ کہاں ہیں؟ صراط مستقیم پر سوار ہو گئے, اس کو اپنی سواری بنائے اور حق کو اپنا منزل بنایا, یہ کہاں ہیں؟ علی ان کے ساتھ اپنے اشتیاق کا اظہار فرماتے ہیں, کہاں ہیں وہ؟ علی چیختے ایک مقام پر اين عمار اين ذو التیہان, عمار کہاں ہے, ذو التیہان کہاں ہے؟ انسان کی تمنا یہ ہے کہ علی کا عاشق ہو, لیکن علی ان کا عاشق. اس کے بعد فرماتے الذین تعاقدوا علی المنیہ, جنہوں نے معاہدہ کیا تھا شہادت کے لیے, شہید ہونے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جس طرح سے قرآن میں رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا اس معاہدے کو جو خدا کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. فمنهم من قضى نحبه, ان معاہدہ کرنے والوں میں سے بعض رائے حق پر اپنے معاہدے کے صراط مستقیم پر چلے گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. ومنهم من ينتظر, اور کچھ انتظار میں ہے. وما بدلوا تبدیلا, دونوں گروہ نے اپنے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی, ثابت قدم ہے اپنے خدا کے ساتھ کیے ہوئے بندے پر, معاہدے پر ثابت قدم ہے. مولا اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ابرو برؤوسہم الی الفجرہ, ایسی ہستیاں جن کے سر روانہ کیا گیا تن سے جدا کر کے فاجروں کی طرف, یہ عزیز کہاں ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فوالله انی لعلی الحق وانی للشہادۃ لمحب, قسم بخدا میں حق پر ہوں اور میں شہادت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں. اور پھر فرماتے ایها الناس ان الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الحارب, خدا کے بندو موت سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا ہے. اگر موت جا رہی ہو, آپ کھڑے ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, تب بھی موت آپ پر آ پڑے گی. اگر آپ موت سے بھاگ رہے ہیں, موت پھر بھی آپ کو پائے گی. نہ ساکن آدمی نہ بھاگنے والا آدمی دونوں موت کے گرفت سے نجات حاصل نہیں کر سکتے, اس عالم میں کون زندہ رہا ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لیس عن الموت محید, موت سے کسی کو نجات نہیں ہے. ولا محیص من لم یقتل مات, اگر کوئی راہ خدا میں شہید نہیں ہوتا ہے, مر جائے گا, مرے گا ضرور. شہید ہونے والے کو نقصان نہیں ہوتا, مرنا ہے سب کو. اگر شہید نہیں ہوتا ہے مرتا. مولا سید شہدا کربلا تشریف لاتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرَئٍ فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ أَحْسَنُ يَا أَجْمَلُ, فرماتے ہیں اگر ہمارے جسم مرنے کے لیے خلق ہوا ہے, ہمارے روح زندہ رہے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, نفس کو لینے والا, روح کو قبضہ کرنے والا خدا ہے, پورے کے پورے روح کو خدا لے گا. لیکن موت روح و تن کی جدائی کا نام ہے. ان تکن الابدان للموت انشات, انسان کا بدن اگر مرنے کے لیے خلق ہوا ہے, ہر بدن کو مرنا ہے, تو کیوں اس موت سے بہترین فائدہ نہ اٹھائے؟ فقط تمر انف اللہ اجمل، خدا کے راہ میں شہید ہونا بہت بہترین ہے، مرنا ہے تو کیوں مفت مر جائے، مردار ہو جائے، خدا کے راہ میں شہادت کے راستوں کو اپنائے۔ مولا یہی فرماتے ہیں، مرنا ہے اگر شہید نہ ہو جائے تو ویسا مرے گا۔ ان افضل الموت القتل، موت کے اقسام میں سے سب سے بہترین قسم موت خدا کے راہ میں شہادت ہے۔ والذی نفس علی بیدی، اس خدا کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش، ہزار مرتبہ تلوار سے مجھ پر حملہ ہو جائے میرے لیے گوارا ہے اس موت سے کہ جو بستر پر ہو۔ یہ ہمارے مولا ہے اور یہ شعیان مولا ہے، واقعاً شعیان اہل بیت نے کافی حد تک اس میدان میں اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ کتنے ان درندوں کے درمیان جو توحید کے نام لے کر کفر کی خدمت کرتے ہیں، توحید کے نام لے کر کفر کے اہداف کو عملی کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کو ہی کافر سمجھتے ہیں، کافروں کی خدمت کرتے ہیں، امت کو پارا پارا کرتے ہیں، امت کو کمزور کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ایسے درندوں کے درمیان، ایسے جاہلوں کے درمیان، ایسا بصیرت سے محروم آدمیوں کے درمیان، ایسے مجانین اور پاگلوں کے درمیان جو سود و زیان سے بے خبر ہے، ایسے لوگوں کے درمیان جن کی قیادت اغیار کے غلاموں کے ہاتھ میں ہے، ایسوں کے درمیان ہر حالت میں شہادت کا احتمال ہے، اس کے باوجود ہدف سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ زیارت میں کمی آئی، زیارت کی عظمت میں، میرا مقصد عظمت سے مراد اس دنیاوی عظمت میں، خدا کے پاس جو عظمت ہے اپنی جگہ پر، زائرین کے تعداد میں روز بروز تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اربعین کی زیارت کو آپ دیکھیے، دنیا میں بے مثال زیارت ہے، تاریخ بشریت میں گزشتہ اور حال میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ بھی اتنے خطرات کے باوجود، زیارت میں، شہادت میں، شہادت کے میدان میں، عزاداری کے میدان میں، تمام تر خطرات کے باوجود عزاداری کے رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہی مکتب شہادت ہے، مکتب حسینی ہے، مکتب علوی ہے، کہ جس کے بارے میں سید سجاد نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، شہادت ہماری عادت ہے، ہماری سعادت ہے، تم ہمیں موت سے نہیں ڈرا سکتے ہو۔ علی فرماتے ہیں، لبن ابی طالب واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، اس بچے سے زیادہ علی موت سے آشنا ہے، موت سے مانوس ہے، اس بچے سے زیادہ جو اپنے شیر مادر سے محبت کرتا ہے۔ بچہ کتنا مانوس ہوتا ہے شیر مادر سے، اسی طرح سے علی، لیکن ظاہر ہے شہادت خود ہدف نہیں ہے، ہدف کی راہ میں بہت عظیم ذریعہ ہے، اسی لیے خامخواہ اپنے کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے تحفظ کرنا چاہیے، اپنے تمام مقدسات کے تحفظ کرنا چاہیے، اپنے کوچک ترین اور بزرگ ترین چیزوں کے بھی تحفظ کرنا چاہیے، مومن کا ایک قطرہ ہزاروں منافقین کے جان سے افضل ہے، لیکن جان مومن کی بھی تحفظ کرنا چاہیے، لیکن پیغام حق، پیغام خدا، پیغام رسول، پیغام اہل بیت کی بھی تحفظ کرنا چاہیے. اسلام سرچشمہ ہے، سرچشمہ زیادہ اہم ہوتے ہیں نہروں سے، مومنین نہر ہے جو اس سرچشمے سے سیراب ہو رہے ہیں. اسی لیے سرچشمے کی حفاظت کے لیے سارے جانوں کی قربانی قابل قبول ہے. شہادتیں کیوں؟ یہ انسان کیوں برداشت نہیں کرتے ہیں؟ نیک انسانوں کو کیوں برداشت نہیں کرتے؟ اس دنیا میں مختصر پیسے کے لیے جانور بن جاتے ہیں لوگ، مختصر پیسے کے لیے، معمولی عہدہ کے لیے آپ خود دیکھتے درندہ بن جاتے ہیں. ملک کے حکمرانوں کے حالات کو آپ خود ایک دوسرے کے اسرار کو برملا کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ملک کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگ جو اقتدار پر قابض ہے یا قابض ہونا چاہتے ہیں، وہ کتنے چھوٹے انسان بنتے ہیں، کتنے حقیر بنتے ہیں. اپنے مقصد کے لیے ہزاروں کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ملک کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دنیا کی یہ حالت ہے. اس دنیا میں ایک شہید ایسا ہے کہ اپنے عقیدے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. یہ انسان کتنا عظیم انسان ہے، یہ انسان کتنا عظیم انسان ہے کہ انسانوں کے لیڈر، رہنما، سردار، فکر دینے والے، قیادت کرنے والوں کی یہ حالت ہو، اتنے گرتے جا رہے ہیں. اس کے درمیان ایک جوان ہے، ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمیوں کی نگاہ میں شاید معمولی آدمی ہو، لیکن روحانی لحاظ سے اتنا عظیم انسان ہو چکا ہے، پوری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، پوری دنیا کو ٹھکراتا ہے خدا کے لیے، انسانیت کے لیے، اقدار کے لیے، راہ اہل بیت کے لیے. بہت عظیم ہے. یعنی در حقیقت ایسے ہستیوں کی قدر کرنا چاہیے، ایسے ہستیوں کی ضرورت ہے. انسانیت کی تعمیر کرنا چاہے، اس دنیا میں شریف انسانوں کی تربیت کرنا چاہے، تو ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے جو اپنے عقیدہ حق کے راہ میں، عقیدہ حق بے بصیرتی کی وجہ سے، جو قدیم زمانے کے خوارج تھے، آج کل کے خوارج ہے، بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے عقیدہ باطل کے راہ میں جان دیتے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جان دیتے ہیں معرفت کے بعد، جان دیتے بصیرت کے بعد، جان دیتے ہیں خدا، پیغمبر، ائمہ اور جانشینان ائمہ کے حکم کے مطابق. قیمتی لوگ ہیں. معاشرہ اس حد تک کیوں گرتا ہے؟ اصل میں خدا نے انسان کو اعلی مقاصد تک پہنچنے کے لیے انسان میں دو صفت رکھی ہے، انسانیت اور حیوانیت، روح اور جسم. اس کی انسانیت کے تقاضے ہیں، اس کی حیوانیت کے تقاضے ہیں، دونوں کی ضرورت تھی. ایک انسانیت منزل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک حیوانیت نہ ہو. یعنی حیوانیت وہ سواری ہے جس پر سوار ہو کر انسان انسانیت کے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے خدا نے انسان کے اندر انسانیت بھی رکھی، حیوانیت بھی. کھانا نہ کھائے، حدیث میں ہے، لولا الخبز، روٹی نہ ہوتی، لما صلینا ولا صمنا، نہ ہم نماز پڑھتے نہ ہم روزہ رکھتے. یعنی اگر جان نہ ہو تو دینی مقاصد تک آپ نہیں پہنچ سکتے، انسانی اقدار تک نہیں پہنچ سکتے. تو حیوانیت کی بھی ضرورت ہے، انسانیت کی بھی ضرورت ہے. یہ ایک ہے، انسانیت کے لیے حیوانیت سواری ہے، انسان اس پر سوار ہو کر انسانی اقدار تک پہنچتا ہے. یہ ایک دوسرا امتحان کا ذریعہ بھی ہے. فرشتوں میں حیوانیت نہیں ہے، اسی لیے کوئی امتحان نہیں ہے ان کے پاس، کوئی منفی خواہش نہیں ہے، کوئی منفی خواہش نہیں ہے. اگر میں بالکل سیراب ہوں تو حرام پانی کیوں پیوں؟ فرشتوں کی یہ حالت ہے، منفی خواہش نہیں ہے تو امتحان کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو انسان کو مرکب کیا حیوانیت سے اور انسانیت سے، ایک حیوانیت اس کے غلام ہے، اس کی سواری ہے، دوسرا امتحان کا ذریعہ بھی ہے. لیکن اور شروع سے خدا نے سمجھایا بھی، سب سے پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، معصوم انسان، لیکن اسی انسان کے ساتھ شیطان کو بھی روانہ کیا. ایسا شیطان جس نے خدا کے نبی کو جنت سے نکلنے پر مجبور کیا، خدا کے نبی کو خدا کے نام لے کر قسم کھا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور نبی کو ترک اولا، گناہ میں نہیں ہے، ترک اولا میں مبتلا کیا اور جنت سے نکلنے پر مجبور کیا. یعنی ایک قسم کے خدا نے انسان کو روز اول سمجھایا، تمہارے باپ خدا کا نبی ہے، فرشتوں کا مسجود ہے، فرشتوں کا استاد ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان دھوکہ دے سکتا ہے. اور تمہیں انسانیت بھی دی، حیوانیت بھی دی ہے، دونوں میں ٹکراؤ بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ حیوانیت کے ذریعے تم انسانی مقاصد تک پہنچ سکتے ہو، ٹکراؤ بالکل نہیں ہے. اشرف مخلوقات بننے کی راز یہی ہے کہ انسان کے اندر حیوانیت ہے، اس حیوانیت پر سوار بھی ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس کے ساتھ مقابلے بھی کرتا ہے جہاں پر وہ حیوانیت آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جہاد اکبر جیسا ہماری احادیث میں، جہاد اکبر میں مصروف ہوتا، انسان دنیا میں آنے کے بعد مسلسل جہاد اکبر میں مصروف ہے، مسلسل اپنی حیوانیت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. حیوانیت کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. خطرہ اسی میں ہے کہ حیوانیت انسانیت پر جیت جائے، انسانیت کو استعمال کرے گا حیوانی مقاصد کے لیے. اگر انسانیت حیوانیت پر جیت جائے، حیوانیت کو استعمال کرے گا انسانی مقاصد کے لیے. یعنی ایک خدا پرست بھی، ایک منکر خدا بھی، ایک الہی بھی، ایک شیطانی بھی، دونوں کے اندر حیوانیت انسانیت ہے. صرف الہی حیوانیت سے کام لیتے ہیں الہی مقاصد کے لیے، ایک شیطانی انسان اس کی حیوانیت انسانیت کو استعمال کرتے. حیوانیت آقا ہے، انسانیت غلام ہے. یہاں پر انسانیت آقا ہے، حیوانیت غلام ہے، فرق اتنا سا ہے. آپ کے وجود کے اندر جو انسانیت ہے اس کی بات چلتی ہے، یا آپ کے وجود کے اندر جو حیوانیت ہے اس کی بات چلتی ہے. دین کہتا ہے تم انسان ہو، حیوانیت تمہیں دی ہے تاکہ انسانی مقاصد حاصل کرو، حیوانیت کے خواہشات کو پورا کرو، لیکن کنٹرول تمہاری انسانیت کے پاس ہونا چاہیے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان پر اس کی حیوانیت غالب آ جائے، سارے انسانی اقدار کو، انسان کی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرے گا حیوانی مقاصد کے حصول کے لیے. قرآن فرماتا ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو خلق کیا، جن کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، عقل ہے سوچتے نہیں ہیں. یہ کل انعام بل ہم اول جانور سے بھی پستر ہے، یعنی تمام صلاحیتیں جو خدا نے دی ہیں ان سب سے کام لیتے ہیں حیوانی مقاصد کے لیے. فردی زندگی میں ایک آدمی جو بے دین ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جتنی صلاحیتیں خدا نے دی ہے ان سب سے کام لیتا ہے اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے. ایک آدمی جو الہی ہے وہ اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لیتا ہے الہی مقاصد کے لیے، پاک ہونے کے لیے، پاکیزہ زندگی کرنے کے لیے. یہ فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں بھی یہی ہے. الہی حکومتیں
تمام صلاحیتوں کو، معاشرے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے الہی مقاصد میں، اور غیر الہی حکومتیں معاشرے کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے حیوانی مقاصد میں. اب دیکھیں دنیا کی قیادت کرنے کے مدعی کون ہے؟ امریکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، سائنس بھی ہے. بہرحال دنیا کی قیادت اب چاہے نہ چاہے اس کے ہاتھ میں ہے. اب اس وہ کہتے ہیں ہم پورے دنیا کو انسانیت کے راستے پر گامزن کرا رہے ہیں، ہم دنیا کو ترقی کی طرف لے جاتے. اب ان کے صدر کے الیکشن میں دیکھا، جس دن وہ صدارت کے مقام پر آ رہا ہے کیا کر رہا تھا؟ اس عمر میں شہوت ہی کا مظاہرے کیا. اس عمر میں دیکھی اس نے، اس کی زوجہ نے، ان کے ساتھیوں نے شہوت ہی کے مظاہرے کیا. یعنی ہم دنیا کو شہوت کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسے لوگ انسانیت کو نجات دے سکتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں، یہ ان کے افکار کے مطابق ہے، نظریات کے مطابق ہے. انبیاء الہی انسان کے اندر جو پاکیزہ صلاحیتیں ہیں، ان پاکیزہ صلاحیتوں کو عملی کر کے انسان کو انسانیت کے راستے پر گامزن کراتے ہیں. شیاطین انسان کے اندر جو شہوات ہے، ان شہوات سے کام لیتے ہیں تاکہ انسان شہوت کے راستے پر گامزن ہو جائے. یعنی انسان کے اندر انسانی تقاضے ہیں، انبیاء ان انسانی تقاضوں کی تربیت کرتے ہیں. شیاطین انسان کے اندر جو حیوانی خواہشات ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. حیوانی خواہشات کی حوصلہ افزائی وہ کرتے ہیں. اب ہمارے اندر کس کی بات کو زیادہ ماننے کی صلاحیت ہے اس کو دیکھنا ہے. واقعا یہی ہے، شیطان قیامت کے دن خدا سے کہتا ہے، خدا میں نے ان کو دعوت دی تھی، خود انہوں نے قبول کیا، میں کیا کروں، میری کیا غلطی، میں نے صرف ان کو بلایا ہے. ہمارے اندر دونوں قسم کے خواہشات خدا نے رکھا ہے، ساتھ عقل دی ہے، شریعت نازل کیا ہے. تو عام طور پر تین اہم ذریعہ ہے. ایک، شیاطین انسانوں کو فکری لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں. شیاطین انسانوں کو فکری لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں. دیکھو توحید کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمان توحید کے نام سے مسلمانوں کے قتل عام کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی دھوکہ ہے نا. قرآن کو استعمال کرتے مسلمانوں کے خلاف، حدیث کو استعمال کرتے مسلمانوں کے خلاف، یعنی امت کی جہالت سے اور بصیرت کی محرومیت سے استفادہ کرتے ہیں اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ مسائل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو خودکش حملے کرتے ہیں خدا کے نام پر، یہ خودکش حملے کرتے ہیں، اپنے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. قدیم زمانے میں خوارج کی یہی داستان تھی. یہ یعنی فکری لحاظ سے جب معاشرہ جاہل ہوتا ہے، اس جاہل معاشرے کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے. ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں، معاشرہ جاہل ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے نام پر لوگوں کو نماز سے دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ نماز عشق اہل بیت ہے. حسین فرماتے ہیں، انی احب الصلاح قرۃ عینی الصلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو ایسے جاننے والوں کو نماز سے دور کر سکتا ہے. اگر کسی کو نماز سے کوئی دور کرتا ہے اہل بیت کے نام پر، اس کو نہ نماز کی معرفت ہے نہ اہل بیت کی معرفت. تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں شیاطین پہلا کام جو کرتے ہیں، لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں اور ان کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. پروپیگنڈا، دھوکہ دینا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ہمیشہ ظالمین کا. دیکھو قرآن بچانے کے نام سے سنت پیغمبر کو نابود کیا پیغمبر کے بعد, قرآن کی اطاعت کے نام سے علی کی جیتی ہوئی جنگ صفین کی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی جہالت کی وجہ سے. تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ شیاطین انسانوں کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. انبیاء اور ائمہ اظہار کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو عالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو باشعور بنانے کی کوشش کرتے ہیں, دین شناس دنیا شناس, صاحب علم صاحب بصیرت, صاحب علم صاحب عقل, صاحب علم اور باشعور. بعض وقت علم ہوتا ہے شعور نہ ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے, دونوں کی ضرورت. یہ شیاطین, اس کے مقابلے میں عرض کہ اہل حق قرآن کتاب علمی ہے, یعنی لوگوں کو علم دینا ہے. الرحمن علم القرآن, سب سے پہلا معلم خدا ہے. علم دینا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین سے آگاہ ہو جائے اور پھر دنیا کے لوگوں سے بھی آشنا ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں جو آدمی حالات سے بے خبر ہو وہ غلطیوں میں پڑ جائے گا, مشکلات اس پر حملور ہو جائیں گے, اپنے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا ہے. دین شناس اور زمان شناس ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ لالچ دے کر شیاطین, لالچ کے ذریعے شیاطین گمراہ کرتے ہیں, ڈرا دمکا کر شیاطین گمراہ کرتے ہیں. لیکن شیاطین کس چیز کی لالچ دیتے ہیں؟ گناہوں کی لالچ, گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کے مقابل میں دین, انبیاء الہی, ائمہ اطہار جنت کی شوق دلاتے ہیں. اگر آپ دین پر عمل کریں گے دنیا بھی جنت بنے گی آخرت بھی جنت. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء, اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے بعد عمل کریں گے تو آسمان و زمین سے خدا کی برکتیں نازل ہو جائیں گی, یعنی دنیا بھی جنت بنے گی آخرت بھی جنت. تو اس طریقے سے اہل باطل انسانوں کو دھوکہ کے ذریعے, غلط پروپیگنڈے کے ذریعے, اس غلط پروپیگنڈے میں حتی قرآن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, مکہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, مدینہ کو بھی استعمال کر. ابھی دیکھیے امریکہ کے غلاموں کے غلام کیا کر رہے ہیں, مکہ مدینہ قرآن حدیث توحید نبوت سب کو استعمال کر رہے ہیں عالم کفر و استکبار کے مقاصد کو عملی کرنے کے لیے, امت کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے. لیکن اگر حکومت حق ہو, ہمارے شہید انہی بزرگوں میں سے تھے شہید کرمانی جو انقلاب اسلامی ایران اکثر سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو عشق کے حد تک انقلاب اور رہبران انقلاب سے محبت کرتے تھے. آپ جانتے ہیں اس وقت پورے عالم عرب میں بڑی تحریک چلی تھی, بڑی قربانیاں دی, سب کے سب ناکام ہو گئی. ناکام ہونے کے ایک اہم وجہ صالح قیادت کا فقدان تھا. لوگ میدان میں آ گئے لیکن صالح قیادت نہ ہونے سے سارے عرب دنیا میں جو تحریکیں تھیں وہ ناکام ہو گئی. یہ ایران کی خوش قسمتی تھی کہ صالح قیادت آئی. اصل بن لادن جیسے اسامہ جیسے افراد کو اس لیے مغرب نے لایا کہیں عالم اسلام کی قیادت اور مجاہدین امام خمینی کی طرف نہ جائے, متبادل قیادت ڈھونڈی تاکہ لوگ صالح قیادت کی طرف نہ جائے. جب متبادل قیادت بنائی تو خود بخود ان کو استعمال کیا اسلام کے خلاف. دیکھیں روس امریکہ کی جنگ تھی افغانستان میں, اس جنگ میں ان کو استعمال کیا امریکہ کے دشمن کے خلاف, اس کو شکست تھی. پھر ابھی ان کو استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف, سوریہ کے خلاف, یمن کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں, قیادت جب نالائق ہو, ناقابل اعتماد ہو, تو عوام کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی, ان کو گمراہ کر سکتی ہے. قیادت میں گمراہ کرنے کی صلاحیت بہت ہے, بکنے کی صلاحیت ہے. کیوں پورا عالم اسلام غلام ہے؟ یہی جو امریکہ کے غلام ہے, جیسے ہی وہاں کے ٹرمپ جیت گیا ہمارے پاکستان میں, انہی لوگوں کو جن کے ساتھ ہمکاری کرتے تھے جیل میں ڈالنے کا پروگرام شروع ہوا. کیوں؟ غلام ڈرتے ہیں, غلامی ذہنیت رکھنے والے جن کے دل میں ایمان نہیں وہ ڈرتے ہیں, لالچ میں لالچ کے ذریعے بک جاتے ہیں, خوف کے ذریعے اپنے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں, اور آقاؤں کی بات کو ماننے پر مجبور ہے. تو یہاں پر شہید کرمانی نے واقعا درک کیا امام خمینی اس وقت امت کی ضرورت کے مطابق قیادت ہے, اور مغرب نے بھی جان لیا. اسی لیے مغرب نے عام مسلمانوں کو خالص ایران کے تشیع کے خالص قیادت سے جدا کرنے کی کوشش کی, اور کامیاب بھی ہو گئے. مذہبی تعصب کے نام سے, عرب عجم کے تعصب کے نام سے کامیاب ہو گئے, اور ان کو ایران کے مقابل میں کھڑا کر دیا. لیکن واقعا قیمتی افراد وہ ہے جو لائق رہبروں کی شناخت ہو جائے اور پھر ان کی اطاعت کرے. شہید کرمانی انہی لوگوں میں سے تھا. انقلاب اسلامی ایران, اب ایرانی قوم کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے ہر جگہ کہ وہ قومی تعصب کرنے والے. میں نہیں کہتا ہوں یہ جملہ, کسی قوم کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. لیکن اس قوم نے, شاہ ایران نے بھی اسی سے استفادہ کرنے کے لیے وہاں کے اخبار میں ایک مضمون لکھوایا کہ یہ ہندوستانی شاعر ہے, چاہتا تھا ایرانی قومیت کے بنا پر امام خمینی کو لوگ چھوڑ دے, بھول جائیں گے. لیکن اسی نے ایرانی قوم کو میدان میں لایا. یعنی وہ قوم جوہر شناس قوم ہے, لائق قیادت کو سمجھنے والی قوم ہے. شاہ چاہتا تھا قومی تعصب کے نام سے ان کو دور کرے, وہ زیادہ نزدیک ہو گئے. ایک اہم چیز ہے قوموں میں. میں نے تاریخ اسلام میں جو مطالعہ کیا ہے, دیکھا ہے کہ عراق والوں نے تشیع کے راستے میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے تاریخ میں, اہل کوفہ کی سب سے زیادہ قربانی ہے. لیکن بیچارہ بدنام ہو گئے کہ کوفہ والے بے وفا ہے. کچھ بے وفا بھی تھے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ قربانی. لیکن ان کی خامی یہی تھا, بصیرت نہیں رکھتے تھے, وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے. دشمن جب آپس میں اختلاف ڈالتے تھے, اپنے مقصد اصلی کو چھوڑ کر چھوٹی باتوں میں لگ جاتے تھے, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے تھے. عراقیوں کا عیب یہی تھا, سب سے زیادہ قربانی دی, سب سے زیادہ ائمہ اطہار ان کے درمیان رہے, لیکن اس کے باوجود وہ پیغام نہیں لیا. بصیرت کی ضرورت ہے. تو انقلاب اسلامی کے آج کل ایام بھی ہے. دیکھیے یہ انقلاب, آپ دیکھیے, اسلامی اصولوں سے منحرف نہیں ہوا. یہ بہت عجیب چیز ہے, معمولی چیز نہیں. مشکل کے وقت تقریر کرنا آسان ہے, شعر کہنا اس سے بھی زیادہ آسان تر ہے. البتہ شعر تخیل پر ہی مبتنی ہے, لیکن مقام عمل میں انقلاب کیا, نہ مشرق سے نہ مغرب سے مدد حاصل کی. انقلاب کے بعد جنگ لڑی, نہ مشرق سے نہ مغرب سے. جنگ کے بعد جنگ کی خرابیوں کو بنانے میں لگے, نہ مشرق سے نہ مغرب سے. اصولوں سے منحرف ہوئے بغیر راہ قرآن و اطرد پر ثابت قدم رہ کر اسلامی قیادت کی صلاحیت کو ثابت کیا, اور اسلامی حکومت کی توانائی کو ثابت کیا. ابھی پوری مغرب, مغربی دنیا, امریکہ سب لگے ہوئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام اس 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا. اگر یہ چل پڑا, اسلامی حکومت کامیاب ہوئی, تو باقی ممالک بھی اسلامی حکومت اپنائیں گے. اسی خوف سے اس حکومت کو ناکام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ تجربہ کامیاب نہ ہو، تاکہ دوسرا کوئی جرأت نہ کرے. لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیے، فرق یہی ہے کہ مکتب اہل بیت میں کامیابی کی تمام صلاحیتیں ہیں. دیکھیے، ولایت اہل بیت ہے، عشق اہل بیت ہے، شہادت سے عشق ہے. ہمارے کسی پر جتنے زیادہ ظلم کیوں نہ ہو، جتنے زیادہ اس کے خاندان کا قتل عام کیوں نہ ہو، تب بھی کربلا والوں کی طرح اس پر ظلم نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، مذہب حق، دین حق، امام حق، شہادت، کربلا، انتظار، امید اور نائبان امام، یہ سارے ایک قوم کی ترقی کرنے کی ساری شرائط اس قوم کے پاس ہے. اور جیسے ہی ایک لائق قائد نے علم بلند کیا، قوم نے لبیک کہا. اور اب تک دیکھیے، پوری دنیا سوریہ کے مسئلے میں ایک طرف ہے، ایران ایک طرف، روس ان اواخر میں ساتھ آیا، آپ جانتے ہیں. یمن میں دیکھیے، لبنان میں دیکھیے، عراق میں دیکھیے، یہ چند محاذ دیکھیے، پوری دنیا ایک طرف ہے، اہل بیت کے ماننے والے دوسرے طرف ہے. ٹھیک ہے، شہادتیں ہوئی، مظلومیتیں ہوئی، لیکن ہم نہ راہ حق سے منحرف ہو گئے، نہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالا، بلکہ قدم بے قدم کامیابی کی طرف جا رہے. دشمن خود اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیے، دشمن اتنے ظلم و ستم کرتا، فرض کی شام میں وہ اخلاقی طور پر شکست خوردہ ہے، وہ گروہ جو اپنے دشمن کے دل اور کلیجے نکال کر کھائے، وہ سر بلند کر سکتا ہے، سر اٹھا سکتا ہے. وہ گروہ جو پیغمبر کے صحابی کے لاش کو قبر سے نکالتا ہے، وہ اپنے چہرے دوسروں کو دکھا سکتا ہے. وہ جو گروہ جو جہاد نکاح کے نام سے دنیا ناموس کی بے حرمتی کے اعلیٰ مظاہرے کیا ہے، کیا وہ اپنے سر بلند کر سکتا ہے؟ وہ گروہ جو یمن کے بچوں کا قتل عام کرتا ہے، وہ اپنا سر بلند کر سکتا ہے؟ اخلاقی طور پر، معنوی لحاظ سے، انسانی اقدار کے لحاظ سے شکست خوردہ ہی شکست خوردہ ہے. اور اس کے علاوہ عسکری لحاظ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، قدم بے قدم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بہت عظمت ہے، یہ شیعہ قوم کی جو عظمت ہے، مکتب اہل بیت کی تربیت ہے، کربلا والوں کو جو لبیک کہتے رہے ہیں، اسی کے نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اب شہداء، یہ سب شہادت کی عظمت کی وجہ سے، شہادت کی عظمت، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد کے علاوہ کربلا کا پیغام ہے. کربلا مکتب شہادت ہے. شہدا کی وجہ سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری آتا ہے، ہمارے اتنے عزیزوں کو خون گئے ہیں، ان خون کو ضائع نہیں کرنا ہے. شہدا کو دیکھ کر انسان شرمندہ ہوتا ہے، اس نے اپنا سب کچھ دیا، مجھے تو کچھ وقت دینا چاہیے. احساس کرتا ہے دنیا بھی ناچیز ہے. دیکھو، اس شہید نے سب کو ٹھکرایا، تو میں کیوں اس دنیا کے لیے اتنا ذلیل ہو جاؤں؟ شہید پیغام بندگی دیتا ہے، یعنی میں سب چھوڑ کر جا رہا ہوں خدا کے راہ میں. بندگی یہی نا، خدا کو سب پر ترجیح دینا. شہید نے سب کو چھوڑا، اولاد کو، عزیز کو، اپنی امیدوں کو، اپنے ماضی کو، اپنے مستقبل کو، سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف گیا. شہید کی شہادت کا مطلب کیا؟ یعنی آخرت پر اس کو اتنا یقین ہے کہ سب کو چھوڑ رہا ہے، راہ اہل بیت پر اتنا یقین ہے کہ سب کو چھوڑ رہا ہے. اسی وجہ سے زندہ جو رہتے وہ احساس ذمہ داری کرتے. ابھی ایران میں کیا ہے، 7 کروڑ آبادی، 8 کروڑ آبادی ہے، یہ ایسا ملک ہے نا، سارے دشمن ہے، اس کے باوجود دنیا کے واحد ملک، کم از کم عالم اسلام کا واحد ملک جو اغیار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور اغیار کو رسوا کرتا ہے، ان کی سازشوں کو برملا کرتا ہے، امت کو بیدار کرتا ہے، باخبر کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ انہی شہداء کی وجہ سے. شہداء نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم مریں گے ذلیل نہیں ہوں گے، مریں گے ذلیل نہیں ہوں گے. اس دنیا کو اصلاح کرنا ہے، اس دنیا کے عالمی مصلح کے لیے اس دنیا کو تیار کرنا ہے. کربلا کے امام نے فرمایا، انی لا ار الموت الا سعادہ، موت کو، شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما، ان ظالموں کے ساتھ زندگی میرے لیے باعث ملال ہے. ایسے پست لوگ، حقیر لوگ، ان لوگوں کے ساتھ زندگی کتنے حقارت کا احساس کرتا ہے. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، تم نہیں دیکھ تو حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا، ایسے حالات میں شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے. یہ پیغام ہے، پیغام جس قوم نے وصول کیا وہ قوم اتنی باعزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے پروپیگنڈا اس کے خلاف شک نہیں ہے، پروپیگنڈا کرنا ہی چاہیے. ایران کے نظام کی کامیابی یعنی مغربی نظام کی بطلان کی علامت ہے، پروپیگنڈا کرنا چاہیے. دشمن سے تعریف کی توقع نہیں ہے. ہمارے لیے تو اہل بیت کی سیرت میں اسوہ ہے. اس میں علی جیسی شخصیت جو محسن اسلام تھے، اب علی کی شخصیت کا انکار ایک ناصبی بھی نہیں کر سکتا ہے. خدمات کے لحاظ سے، آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، عشق رسالت میں آپ کے حوالے سے، ایسی شخصیت کو کافر کہتے تھے 50 سال کے بعد. ایسی شخصیت پر لعن و طعن کرتے تھے، لیکن ذرہ برابر علی تو علی ہے. علی کے ماننے والوں کے حرکت میں، استقامت میں، ثابت قدمی میں کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی. نام کے لیے تھوڑا کرتے ہیں. لا تأخذوا فی اللہ لومۃ لائم، آپ نجف جائیں گے زیارت کے لیے، باقی ائمہ کی زیارت میں بھی یہ جملہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. دنیا سب مل کر مذمت کرے، خدا کے لیے کر رہے ہیں اور خدا کے سامنے. یہ شہداء کی وجہ سے یہ جرأت، یہ استقلال، یہ آزادی، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ. ابھی ہماری ذمہ داری یہی ہے، ہم شہیدوں کا اپنا اسوہ بنائے، شہیدوں کو اپنے قومی ہیرو بنائے، شہیدوں کے بچے احساس کرے کہ میں قوم کے قہرمان کا فرزند ہوں، میری قوم میرے والد پر فخر کرتی ہے. نفسیاتی جو مسائل، وہ سب سے اہم ہوتا ہے انسان کی تربیت میں، انسان کی ترقی میں. ہمارے شہداء کے خانوادہ مالی لحاظ سے جو بھی ہو، اگرچہ اس حوالے سے بھی ذمہ داری ہے، امام ششم حضرت زید کے ساتھ شہید ہونے والوں کے لیے 4 سال کے بعد جب آپ کے دست مبارک میں کچھ دولت آئی، آپ بھیجتے ہیں ان کے لیے. لیکن اہم وہی ہے، ان کو اسوہ سمجھنا. حضرت حر چند گھنٹے شاید حسین کی خدمت میں رہے، تاریخ کے شہداء کے لیے اسوہ بن گئے. شہداء کو اسوہ بنانا ہے، شہداء کو ہیرو بنانا ہے، شہداء کو استاد بنانا ہے، ان سے درس لینا ہے. کوئی احساس نہ کرے شہید چلا گیا، نہیں، شہید ہے، ہم نہیں ہیں. شہید حر ابھی زندہ ہے، ابھی لوگوں کو مکتب حسینی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میں وہ خدا کے پاس جو عظمت ہے اس کی بات نہیں کرتا ہوں، معاشرے میں اثرات کی بات کرتا ہوں. حضرت حر کے اثرات ابھی لاکھوں کروڑوں پر اثر ہے. ہر نا امید انسان سے کہا جاتا ہے، حر نے آخری لمحات میں راہ کو اپنایا اور خوش قسمت ترین، خوش نصیب ترین انسانوں میں سے قرار پایا. توبہ کرنے والوں کے لیے اسوہ ہے، نہیں توبہ والوں کے لیے، سب کے لیے. پہلا توبہ کیا، لیکن اس کے بعد حر کے قدمات اور کتنا مقام تھا. حسین فرماتے ہیں کہ تم آزاد انسان ہو، جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تم آزاد ہو، واقع نفس امارہ کے غلامی سے نکل گئے ہو، اپنے نفس کا آقا بن گئے، تب انسانیت کا آقا بن جاتا ہے، شیطان کے گرفت سے نکل سکتا ہے۔ جو شیطان کے گرفت کا اسیر ہوتا ہے حقیقت میں پہلا اپنے نفس کا اسیر ہوتا ہے، پھر شیطان کا اسیر ہوتا ہے۔ تو ان شہیدوں کی یاد منانا بھی ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، جو ان برادران عرصے سے منا رہے ہیں۔ رہبر معظم کا جملہ ہے، شہیدوں کی یاد منانا خود شہادت سے کم تر نہیں، یہ معاشرے میں وہ اثر ہے، اور جتنا اثر ہے اتنا اس کی فضیلت ہے، تو اس فضیلت میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ شہیدوں کی یاد منانا در حقیقت درسگاہ شہادت ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا میں یہی انتظام ہوا کہ قیامت تک ان پاک ترین ہستیوں کی یاد منائی جائے، تمام تر نشانیوں کے ساتھ آپ یاد مناتے ہیں، تاکہ کربلا تر و تازہ ذہنوں پر مسلط رہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں وہ ایمان وہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے راہ میں قربانی ہے، لیکن وہ انسان خوگر محسوس ہونے کی وجہ سے، آپ دیکھتے نماز میں رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، قیام کے حالت، یعنی خدایا ہر حالت میں تیرے بندہ ہوں، تو جو حکم کرے گا میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں، ایک قسم کی عملی تربیت ہے۔ خوگر محسوس ہونے سے عبادت کو بھی محسوس شکل میں لایا ہے۔ کربلا کو بھی ہم عاشور کے دن کیا کرتے، جو کچھ کربلا میں پیش آیا سب کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عاشورا کے دن تر و تازہ تمام تر جذبات کے ساتھ، تمام تر پیغام کے ساتھ، تمام تر طہارت کے ساتھ، تمام تر پاکیزگی کے ساتھ ہمارے سامنے مجسم ہو، تو اس سے مسلسل درس لیتے رہے۔ اور کربلا کے درسگاہ کے درس ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ وہی درسگاہ ہے جہاں پر آخری امام کے لیے سرباز اور سپاہی تیار کرنا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا جس طرح سے مولا کے کلام آپ کی خدمت میں پڑھایا، پڑھ کر سنایا، کہ فرمایا صفین میں جو شہید ہو گئے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر علی ان کی جدائی سے کی نسبت میں اشتیاق کا، اپنے عشق کا، اپنے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے لیے یقیناً قابل برداشت ہے، یقیناً یہ مصائب ہمارے لیے آسان ہے۔ میں ایسے جملات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، یقیناً وہ عزیز جس کے والد، جس کے بھائی، جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، وہ جو سمجھتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اتنا سمجھ سکتا ہوں اس کے دل میں محبت اہل بیت زیادہ ہے۔ شہزادی زینب کی حالت کو آپ دیکھیے، شہزادی زینب کی حالت کو، 18 عزیز شہید ہوئے، معمولی نہیں ہے۔ جب امام سید سجاد روتے تھے 35 سال تک، جب تک زندہ تھے روتے رہے، آپ کو غلام عرض کرتا تھا مولا کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، فرماتے تھے انصاف نہیں کیا تم نے، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک غائب ہوا تھا۔ اتنے روئے، اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ میرے 18 عزیز جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی، وہ سب شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ چند لمحات میں میں کس طرح سے خاموش رہ سکتا ہوں، لیکن شہزادی زینب کو دیکھیے، رونا صبر کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے، رونا اسی راہ اہل بیت میں رو رہے ہیں، عزاداری مقصد حسین کی تکمیل ہے، لیکن جہاں پر دشمن کو پیغام دینا ہے شہزادی نہیں،
میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ جذبات کے عروج کے وقت ہے، دشمن کے پیغام کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کربلا کے میدان ہے۔ ظہر یازدہم قافلہ آل محمد کا گزر ہو رہا ہے مقدس سے، تمام اسیران آل محمد بے اختیار اپنی اپنی سواری سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ شہزادی حسین کی لاش پر پہنچ جاتی ہے، کہا جاتا ہے کس طرح سے پہنچی خدا جانتا ہے، خوشبو کی وجہ سے پہنچی یا ٹوٹی ہوئی تلواریں نیزے اتنی جمع تھی کہ زینب کو احساس ہوا یہی حسین کی لاش ہے، تلواروں کو نیزوں کو پتھروں کو ہٹانے کے بعد حسین کے پشت کے نیچے اپنے دست مبارک رکھا، دوسرا دست مبارک حسین کے گلے کے نیچے رکھ کر اٹھایا، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ جذبات کے عروج کے موقع ہے، خواتین مردوں سے زیادہ جذبات کے حامل ہیں، خدا نے یہ عظیم نعمت سے خواتین کو زیادہ زیادہ نوازا ہے۔ شہزادی زینب کے پاس یقیناً یہ نعمت سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھائی کو اٹھاتی ہے، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ ایک شہر کے پاس شہزادی کی یہ سیرت، شہزادی مدینے کی طرف رخ کرتی ہے، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملک السما، نانا آپ پر خدا کے فرشتوں کے درود ہو، یہ آپ کا حسین ہے، سراستن جدا ہے، قبروں کی غارت ہوئی ہے، کربلا کے خون میں غلطان ہے۔ شہزادی زینب پر ہمارے شہداء کو تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ شریک غم ہوتے ہیں، لیکن شہزادی زینب جب حسین کی لاش پر پہنچی، عمر ابن عبدود کی بہن جب عمر ابن عبدود کی لاش پر آئی، دیکھا کہ سارے کپڑے ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، پیٹ سونے کی پیٹی تھی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، وہ شعر کہتی ہے، بھیا میں آپ پر نہیں روؤں گی، میں آپ پر نہیں روتی ہوں، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تیرے کپڑوں کی غارت نہیں کی، تیری بے عزت نہیں کی۔ سلام حسین پر، حسین کی لاش پر جب آئی، نہ کپڑے ہیں نہ سر۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك أن نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کو سید شہداء کے ساتھ، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا وارثین شہداء کو وارثین شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بے گناہ اسیروں کو خدایا بحق اسرائے کربلا جلد اجر رہائی عطا فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور کے سلسلے میں ہمیں اپنا آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حق و باطل کی جنگ میں فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، بحرین، یمن، جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے درمیان اور اہل ایمان منافقین اور منافقین کے درمیان جنگ ہے، خدائے اس جنگ میں اہل بیت کے ماننے والوں کو کامیابی عطا فرما، خدایا ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، خدائے اس ملک کے دشمنوں کو اور خصوصاً دہشت گردوں کو خدایا نیست و نابود فرما، خدایا مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ مقاصد کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا شایان اہل بیت کو متحد ہو کر عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا یا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم، دین کی خدمت کرنے والے، دنیا مؤمنین کی خدمت کرنے والے، وطن کی خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخر میں آج کے جن شہداء کے لیے اس مجلس سے عزا کا انتظام ہوا ہے ان کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔